اس نقصان کے نتیجے میں کہاں تک بچ جائے گی اور نفع کے نتیجے میں کہاں تک بچ جائے گی. ان تمام چیزوں کو دیکھیں, نفع اور نقصان کو دیکھیں, مدت کو دیکھیں, گہرائی کو دیکھیں, تو امیر المومنین کا ایک جملہ بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے. فرماتے ہیں تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, اس سے کم پہ سودا مت کرو. تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, تمہیں اگر نفع و نقصان دیکھنا ہے جنت کی حد میں جا کے نفع و نقصان دیکھو, اس سے کم پہ سودا مت کرو. مثلا جنت کون سا سودا ہے اور جنت سے کم کا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کسی نے اس دنیا کے اندر بہت کچھ حاصل کر لیا, لیکن مدت وہی 60 سال ہے. جو کچھ بھی حاصل کرے گا اس حاصل کرنے میں بہت ساری چیزوں کا نقصان ہوگا. اچھا, دنیا کی ایک نیچر ہے, معنویت اور مادیت کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ معنویت لامحدود ہے. مثلا اگر دنیا کے 6 ارب انسان, جس میں اس وقت صرف 1.3 ارب مسلمان ہیں, اگر 6 کے 6 ارب مسلمان ہو جائیں, اور ابھی دنیا کے مسلمانوں میں 20 سے 25% ہیں جو اہل بیت کے امامت کے حد میں ماننے والے ہیں, اگر یہ 6 کے 6 ارب مسلمان ہو جائیں اور یہ 6 کے 6 ارب اہل بیت کے ماننے والے ہو جائیں, سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائیں, کیا خدا کی جنت میں کوئی کمی آئے گی؟ اس کی جنت کوئی 1 محل اور 2 محل تھوڑی ہے کہ اس میں 25 کی ویکینسی تھی اور 35 آ گئے تو 10 کو ویٹنگ لائن میں کھڑا کرنا پڑے گا. نہیں بھائی, یہ اللہ کی جنت ہے. 6 ارب جنتی ہو, 6 ارب جنتی, موسٹ ویلکم, یہاں پہ کوئی کمی تھوڑی ہے. دنیا ایسی نہیں ہے. دنیا کا ایک بہت سادہ سا حساب ہے جو میں ابھی جتنا مجھے سادہ سا سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ 6 ارب انسان ہیں ہمارے پاس. 6 ارب کے مقابلے میں گولڈ کتنا ہے؟ فرض کر لیتے ہیں ایکس کوانٹٹی گولڈ کی ہے, 100 گولڈ لگا لیتے ہیں, 100 آدمی لگا لیتے ہیں. ایک آدمی کو 1 گولڈ دیں, یونٹ دے دیں, ایک کو ایک, ایک کو ایک, قائل ہوتا ہے, قانے ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں. ایک کو 2 دے دیں, مان جاتا ہے؟ نہیں. ریزلٹ کیا ہے؟ ایک الٹیمیٹ ریزلٹ ہے. جتنا بھی دنیا مادیات کے پیچھے بھاگے گی, ایک الٹیمیٹ ریزلٹ ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں جنگ. ان کے درمیان جنگ ہوگی. 6 ارب انسان دنیا کے سونے کے پیچھے بھاگیں گے, اینڈ کیا ہے؟ 20% کو 80% سونا ملا ہے, 80% 20% پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ دنیا کا ریزلٹ ہے. جن 20% کو 80% ملا ہے, کیا اس پر قانے ہو گئے؟ اگر قانے ہوتے تو عراق کی جنگ نہیں ہوتی. صاف سی بات ہے, قانے ہوتے تو عراق کی جنگ نہیں ہوتی, ایران پہ جنگ کے لیے پر نہ تول رہے ہوتے, پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوتا. اگر حتیٰ وہ 20% لوگ 80% لے کر قانے ہو جاتے, اس پر بھی قانے نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ, دنیا کی دوڑ ایک عجیب سی دوڑ ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ جو مثال کے طور پر ریس ہو رہی ہوتی ہے, مثلاً 10 کانٹیسٹنٹ بھاگ رہے ہیں, تو اگر کوئی ایک دوسرے کو مکہ مار کے گرا دے تو ریس سے آؤٹ ہو جائے گا, وہ اس کو نکال دیا جائے گا, فاؤل کیا اس نے. یہ دنیا کی مادیات کی ریس ایسی ہے, اس میں کوئی فاؤل نہیں ہے, اور اس میں وہ جیتے گا جو آخر میں رہ جائے گا, نہ وہ جو لائن کراس کرے گا. لائن نہیں کراس ہونی ہے, جو آخر میں بچے گا وہ جیتے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نے جیتنا ہے, باقی سب نے ہارنا ہے. ایک نے جیتنا ہے, باقی سب نے ہارنا ہے. اس دنیا کے اندر مادیات کی دوڑ میں میری جیت یقیناً کسی کی ہار میں تبدیل ہونی ہے. آپ دیکھ لیجئے, اسپیشلی مادیات اگر کیپیٹلزم کی شکل میں ہے, بہت دو اور دو چار کی طرح آپ کو چند چیزیں کیپیٹلزم کے سلسلے میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. کیپیٹلسٹ نظام کے اندر رہتے ہوئے بات ہو رہی ہے. آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, کسی کی امپورٹ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ ظاہر ہے. آپ اپنی امپورٹ کم کریں تو کسی کی ایکسپورٹ کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. اگر آپ کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی تو کسی ملک کی امپورٹ بہت زیادہ ہو جائے گی. اینڈ میں کیا ہونا ہے؟ اینڈ میں وہ ہونا ہے جس کو ہم یونی پاور سسٹم کہتے ہیں، ایک طاقت کا نظام جس میں اس وقت ہم مبتلا ہوئے ہیں، جو اب کریک دکھا چکا ہے، ٹوٹنے کی بے اصطلاح آوازیں بھی آ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس سے دل لگائے بیٹھے ہیں کسی طرح شاید یہ بچ جائے. یہ کیپیٹلزم ہے. کیپیٹلزم کی بہترین نشانی یہ ہے، آپ اور میں سب مل کر دوڑیں گے، بچے گا ایک، اور جو جتنوں کو باہر نکال سکتا ہے نکالے، ورنہ جیت نہیں ہونی ہے. اب آئیے مانویت کے اندر، کیا آپ کو جیتنے کے لیے دوسروں کو ہرانا ضروری ہے؟ نہیں. اصل آپ کی جیت اس وقت ہے جب آپ اکیلے جنت میں نہیں جائیں، پچیسوں کو لے کر جنت میں جائیں. آپ کی جیت ہی یہی ہے. مادہ پرستی کے اندر آپ کی جیت کے لیے دسیوں نے ہارنا ہے. اصل آپ کا محل دوسروں کی قبروں پہ بنے گا. مادہ پرستی میں ایسا ہی ہے. نہیں یقین آتا، آج کی دنیا کو دیکھ لو، اس پہ بھی یقین نہیں آ رہا ہے. مولا کا ایک قول سن لیجئے جو آپ نے یقیناً 10 دفعہ سنا ہوا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں، جہاں کہیں پیسے کا انبار دیکھو، سمجھ جاؤ چند لوگ اپنے حق سے محروم ہو گئے. ہوتا یہی ہے، طے شدہ بات ہے. یہ کیپٹلسٹ نظام کی طے شدہ حقیقت ہے. آپ کہیں جمع کریں گے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ محروم ہو گئے. اچھا، ابھی معاملہ یہ نہیں کچھ لوگ محروم ہو گئے، ابھی تو معاملہ یہ 2 ارب انسان بھوکے سو رہے ہیں. ابھی اس وقت معاملہ یہاں پر ہے. تو اگر آپ کسی ایک شہر کے اندر ریل پیل دیکھ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہیں اور پہ بھوکے تڑپ رہے ہیں. اب آپ چونکہ ریل پیل دیکھ رہے ہیں، آپ کو تڑپنے کی آواز نہیں آئے گی. جس دن آپ تڑپتے ہوں کے پاس جائیں گے، تب آپ کو یہ ریل پیل بری لگے گی، لیکن آپ جائیں گے ہی نہیں، تاکہ کیا کہیں آپ کو وہ برا منظر نہ دیکھنے کو مل جائے جس میں لوگ مر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کیپٹلزم کی حقیقت ہے، یہ مادہ پرستی کی حقیقت ہے. کیپٹلزم اور مادہ پرستی میں یہ فرق ہے کہ مادہ پرستی ایک جنرلائزڈ آئیڈیالوجی ہے، جس کا ایک مینیفیسٹیشن آج کے زمانے میں کیپٹلزم کی صورت میں آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس خدا پرستی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس روحانیت اور خدا پرستی کا تصور ہے. اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں آپ نے کسی سے چھین کر کچھ نہیں حاصل کرنا ہے. اصل اس میں فکر ایسی ہے کہ جہاں آپ نے کسی سے چھینا، آپ کی ناکامی یقینی ہو گئی. مادہ پرستی میں چھیننے پر کامیابی ہے، یہاں چھیننے پر ناکامی 100% ہے. اچھا، یہاں کامیابی کب 100% ہے؟ یہاں اس وقت کامیابی سب 100% ہے جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے. اب آپ کی کامیابی 100% ہے. الٹا نظام ہے. میں نے جتنا غور کیا مادہ پرستی پر، خدا پرستی پر، اور آج کے نظام کے اوپر، مجھے یقین ہو گیا کہ آج کے نظام کی جڑوں تک کو شیطان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ نظام بہت عجیب نظام ہے. ہم بہت خوبصورت زمانے میں ہیں. اس کی تمام تر برائیوں کے باوجود میں بار بار اس بات کو سوچتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بہت اچھے زمانے میں بھیجا ہے، کہ ہمارے پاس دونوں نظام بہت آسانی سے موجود ہیں. دیکھ سکتے ہیں دونوں نظاموں کو سمجھ سکتے ہیں. خدائی نظام کیا ہے، شیطانی نظام کیا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے کمپیریزن کریں، پھر اپنے نفع و نقصان کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک راستے کا تعین کریں. وہ کام ہمارے لیے آسان ہے. کتاب ہدایت ہمارے پاس موجود ہے. اس کتاب کا ایک ایک جملہ قانون ہے. اس قانون کی روشنی میں اور آپ اپنی زندگی کو معین کر سکتے ہیں. چند جملے عرض ہو گئے تھے، اور آج اس آخری آئے کریمہ سے متصل کرتے ہوئے 11ویں آئے کریمہ سورہ مبارکہ محمد کی یہ آئے کریمہ تھی جو کل تلاوت و تفسیر ہوئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذلک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا کوئی سرپرست نہیں. ایک جگہ قرآن کریم نے اس طرح سے کہا کہ جنہوں نے کفر آبا اختیار کیا، ان کی مثال صحرا میں آوازیں دینے والوں کی مثال ہے جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. صحرا میں کھڑا ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ کفر کی مثال ہے. کفر کا کوئی سرپرست نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار. دو چیزوں کا یہاں بہت خوبصورت خوبصورت مقایسہ ہوا ہے بارہویں آئے کریمہ کے اندر. آیات کے اوپر خوب غور کیجئے، اچھی طرح غور کریں، کچھ نہ کچھ آپ دیکھیے گا کہ حاصل ہوتا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعمل الصالحات، یقیناً بے شک خدا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایسے مزے سے گھوم رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں. والنار مثوا لهم، اور ان کا انجام ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ جملہ مجھے بہت خوبصورت لگا، والذین کفروا، ہر جملہ خوبصورت ہے، یہ بہت اچھا لگا. والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یتمتعون، مزے لے رہے ہیں، ویاکلون، اور کھا رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے چار پائے جانور کھاتے ہیں. ذرا دنیا کو دیکھیے وہ کیا رہا ہے. ایک جملہ جو مقرر عرض کرتا ہوں، پھر تو بولنے کا بعض اوقات دل چاہتا ہے. نظام کی مثال کیا ہے اس نظام کی؟ اس نظام کی مثال یہ ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارو. اپنے طور پہ یوں کہتا ہوں جانوروں کی طرح کام کرو، گدھوں کی طرح کام کرو اور کماؤ، اور بعد میں پاگلوں کی طرح خرچ کر دو. پوری زندگی یہی ہے، گدھوں کی طرح لگے رہو، 16-16 گھنٹے کام کرو، 18-18 گھنٹے کام کرو، کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کسی کو ٹچ کرنے کا موقع نہیں ہے. کل ورکنگ ڈے ہے، ورکنگ ڈے کمبخت عذاب ہو گیا ہے. 16-16 گھنٹے کام کریں گے، 18-18 گھنٹے کام کریں گے، باٹم لائن میں ہے کیا؟ آخر میں ایک ویکینڈ آئے گا، اس میں پاگلوں کی طرح خرچ کر دیں گے. پورے پورے سال کام کریں گے، پھر سمر ویکیشن میں اس کو دبا کے خرچ کر دیں گے. یہ زندگی ہے، آخر میں یہیں پہنچنا تھا ہم نے، یہ زندگی بنانی تھی. قرآن کریم فرما رہا ہے، وہ جو ایمان لائے عمل صالح انجام دیا، انہوں نے دنیا میں ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، آخرت میں ہم انہیں جنت میں ڈالیں گے. یہ جو کفر اختیار کر رہے ہیں، یہ دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، آخرت میں ایک آگ اٹھاتے ہیں. باقی اختیار تمہارے ہاتھ میں، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ 16-18 گھنٹے کام کرو. میں کام کرنے کو کم کیوں کہوں گا؟ یعنی کہہ رہا کام نہیں کرو، نہیں، کام کرو، مقصد کے ساتھ کرو. کون مولا کائنات سے زیادہ کام کرے گا؟ اصلا یہ جو ابھی پھر بعد میں کوئی اور مطلب لیتا ہے، جمہوری اسلامی ایران، جو ایران کے اندر حکومت بنی، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. بہت ساری چیزیں مثلا لوگوں کے ذہن میں آتی ہوں گی، مجھے جو بہت بڑا ایک فائدہ لگا ہے مجھے، کہ اس نے کچھ آئیڈیلز دوبارہ سے زندہ کر دیے جو مر گئے تھے بالکل. مثال کے طور پر ذرا سوچئے، اسلامی شخصیتوں میں کس کے نام پر لیبر ڈے رکھا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ سارے ڈے مناتے ہیں نا، سارے بیوقوفانہ ڈے. مثلا مدر ڈے کس دن مناتے ہیں؟ کچھ نہیں معلوم. کیا لاجک ہے؟ کچھ نہیں معلوم. فادرز ڈے کس دن ہے؟ نہیں معلوم. نرسز ڈے کس دن ہے؟ وہ نہیں معلوم. کم سے کم اس حکومت نے ایک کام خوبصورت کیا، تمام ڈیز کو ان کی ریلیونٹ پرسنالٹی سے اٹیچ کر دیا. مثلا نرسز ڈے کس دن رکھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن. اللہ صلی اللہ علیہ. لاجک، عقل مندی کا کام کیا. نرسز ڈے بی بی کے نام پہ رکھا ہے کہ بی بی قافلے کی تیماردار تھی. بات سمجھ میں آتی، اسلامی شخصیت کو زندہ کر دیا، اسلام کی لاجک کو. اب ذرا سوچئے لیبرز ڈے کون سا رکھا؟ امیر المومنین کی ولادت. اب کوئی یہ کہ بھائی امیر المومنین کی زندگی کو لیبرز ڈے میں کیوں رکھ دیا؟ صحیح ہے، جا کے دیکھو مولا نے کام کتنا کیا. 22 چشمے قنات جاری کیے، ہزاروں درختوں کے باغ لگائے. ابھی تک وہ باغ تھے، کچھ عرصے پہلے تک موجود تھے. ان بدبخت آل سعود نے، پوری دنیا اپنی فکر کی نشانیاں بچا کے رکھتی ہے، ایک ہم مسلمان کو آل سعود ملے جو اسلام کی ساری نشانیاں تباہ کر کے خوش ہو رہے ہیں. پوری دنیا کی لاجک یہ ہے، اگر حضرت عیسیٰ کی وہ شہر ہے بیت لحم، ان کی ولادت کی جگہ ہے، تو وہ اس کی گلیوں تک کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں، کہ گلیوں کو بھی انہوں نے چینج نہیں ہونے دیا. اگر کہیں پر وہاں پر کوئی جگہ تھی جو پتلی سی گلی بن رہی تھی، اس گلی کو بھی ویسے ہی رکھا ہے. ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہمارے پاس 1400 سال سے تھیں, ہم نے 20 سال پہلے گرائی ہیں ساری, اور یہ سب کارنامہ ان عزیزوں نے انجام دیا. اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ پوری دنیا کی لاجک کے خلاف آپ کام کیوں کر رہے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تم مقایسہ کرو, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار, وہ جو ایمان لائے عمل صالح انجام دیا ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے, وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں یہ تمتعون ویاکلون, یہ مزے لیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں, کما تاکل الانعام, جیسے کہ چار پائے جانور ہیں. اب کوئی پوچھے بھائی ان میں اب ہماری زندگی میں کیا ہے, مزے نہ لیں کھائیں پیئیں نہیں, نہیں مزے لو ایک ذمہ داری کے ساتھ. کس نے کہا کھاؤ پیو نہیں, کھاؤ پیو مزے لو کھاؤ پیو سب کچھ کام کرو, لیکن ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ, بے فکر مت ہو جاؤ. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں مگن ہو جانا, مگن نہ ہو, کھاؤ ایک احساس کے ساتھ کھاؤ, مزے لو ایک احساس کے ساتھ مزے لو. جب بھی عید آتی ہے میں کہیں پر لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی بچوں کے لیے کچھ اچھا کام کرو, جو یتیم بچے ہیں ایک ہر آدمی ایک یتیم بچے کو بھی پالے. ایک کسی نے آ کر مجھ سے کہا میرے 4 بچے ہیں مجھ سے وہ 4 نہیں پل رہے, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ 5واں بھی لے لوں ایک یتیم, تو میں کیوں لوں, یہ جو 4 پالوں یہ کیسے. میں نے اس سے عرض کی, میں نے کہا اگر 5 ہوتے تو کیا ایک بچے کے کپڑے نہیں بناتے, بھائی بنانے تھے نا تمہیں, تم کیا اپنے 5ویں والے سے کہتے تو لیٹ آیا لیٹ کمر ہے تیرے لیے کچھ نہیں, یہ تو نہیں کہنا تھا. وہ 5 ہیں تو 5 کے کپڑے بنائے گا, چاہے تنخواہ 100 ہے چاہے تنخواہ 200 ہے, نہایت یہ کرے گا 4 کی کوالٹی ذرا سی کم کر لے گا 5ویں کے لیے بنا دے گا, نہیں بنانے ہوں گے کسی کے لیے بھی نہیں بنائے گا. ایک یتیم بھی لے لے اس کو اللہ کے نام پہ لے لے, کیا پتا خدا اس کے صدقے میں کتنا دے دے, یہ کیوں نہیں سمجھ رہا. مزے لے فکر کے ساتھ ہو, ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہو, دوسروں کو شریک کر کے ہو, دوسروں کو شریک کریں, آپ نے جو مزہ لیا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں, ایک محتاج کو بھی ساتھ رکھیں. اس میں یہ ہو کہ آپ کا کم سے کم دل مطمئن ہو, اور کسی بھی چیز میں بے فکرے مت ہو جائیں, مگن نہ ہو جائیں. زندگی مزہ لینا غلط نہیں ہے, مگن ہونا غلط ہے. زندگی ہی کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ آپ کوئی فکر ہی نہیں رہی, یہ غلط ہے, یہ بہت غلط. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, یہ جو کافر ہیں یہ مزے لیتے ہیں جانوروں کی طرح, آگ ان کا راستہ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. نبی اکرم کو مکے والوں نے باہر نکال دیا تھا. اچھا مکے والے مدینے والے تھے کیا؟ مکے والے اور مدینے والے اس زمانے کے اعتبار سے مثال کے طور پر شہر والے اور گاؤں والے. مکہ ٹریڈ سینٹر تھا, پورے عرب کا دبئی تھا, ٹھیک ہے, سارے عرب کی تجارت وہیں پہ ہوتی تھی. اچھا انہوں نے جناب نبی اکرم کو نکال دیا. اچھا نبی اکرم نکل کے کہاں گئے؟ وہ مدینے چلے گئے. مدینہ دیہاتی علاقہ تھا, وہاں کوئی ٹریڈ ویڈ نہیں تھی, وہاں زراعت تھی. وہاں پر بہت ساری روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو مکے والے اٹھ کر آئے تو وہ شہر سے دیہات میں آئے, اب ان کو دیہات میں زندگی گزارنا مصیبت پڑ رہی تھی, لیکن وہ سب انہوں نے تحمل کر لیا. خدا نے متعالی ارشاد فرما رہا ہے اے نبی آپ کو مکے والوں نے باہر نکالا ہے نا, یہ جس علاقے نے آپ کو باہر نکالا ہے ان سے زیادہ مضبوط شہر تھے جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے, بچنے کا نہیں ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنے ہی ایسے علاقے تھے, ہے اشد قوۃً من قریتک التی اخرجتک, ان اس قریے اس گاؤں سے زیادہ اس شہر سے زیادہ طاقتور تھے جس نے آپ کو نکالا ہے. اہلکناہم, سب کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. فلا ناصر لہم, بس ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اچھا اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گئی ہے, آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ خدا یہ سب کے ساتھ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے نا, تو پھر ابھی آپ کو بڑی طاقتوں کی طاقت کیوں پریشان کرتی ہے. ذرا سی گفتگو اس بات پہ ہونے لگتی ہے نا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں تو لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. بندے خدا جس پہ حملہ ہونے والا ہے وہ تو پریشان نہیں ہو رہا ہے, تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے کہ ہاں آئے گا تو ہم بہت ماریں گے اس میں, وہ تو ڈٹ کے مقابلہ کر, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں وہ کچھ کر گزرے گا, کیسے کچھ کر گزرے گا بھائی, خدا کا وعدہ بالآخر کس کے ساتھ ہے؟ انہوں نے خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. آیت اللہ خمینی ایک جملہ کہتے تھے, بہت زبردست جملہ تھا ان کا, وہ کہتے تھے یہ دنیا دار اپنی دنیا کے لیے پوری دنیا کی طاقت لے کر ہم پہ حملہ کریں گے، ہم اپنے دین کی خاطر اپنے خدا کی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے. یہ آئیں گے، یہ دنیا کے لیے آئیں گے، دنیا کی طاقت لے کر آئیں گے، ہم خدا کی خاطر آئیں گے اور خدا کی طاقت لے کر آئیں گے. پھر وہ کہتے تھے امریکہ ہیچ غلطی نمی تھوانت بے کونت، وہ کہتے تھے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، صحیح ہے، وہ کہتے تھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کفر کچھ نہیں کر سکتا ہے، صرف ایک مشکل ہے، ہمارے دل میں خدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر خدا ہونا چاہیے. ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے، یہ کیا بگاڑ لیں گے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میں ناکام ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے بڑے ٹیسٹ کے قابل نہیں بن رہے. چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میں خدا کی خاطر کام کریں، کچھ خدا کی خاطر خطرے میں ڈالیں، تو خدا ہم سے کوئی بڑا امتحان بھی لے. اب ہم سے جو چھوٹے چھوٹے امتحان نہیں پل رہے، تو پھر بھی ہمارے لیے یہی بہتر ہے، بھائی یہ کتاب دعا کی لے لو، آدھے پونا گھنٹہ دعا پڑھو، گھر چلے. تم بڑے امتحان کے قابل نہیں بن کے دے رہے، کچھ تم قربان کرتے، کچھ تم خدا کی خاطر کسی کا مقابلہ کر رہے ہوتے، تو خدا تمہیں بڑی مقابلوں کے سامنے لے آتا، وہاں لے آ کے میدان میں کھڑا کرتا. اب تمہارا مقابلہ تو یہی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، تم اس مقابلے میں لگے رہو، جب اس مقابلے میں طے کر لو گے، پاس ہو جاؤ گے، پھر خدا بڑے مقابلوں میں لے کے جائے گا. اب جو دعا کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے مقابلے کی دعا کر رہے ہیں کہ خدا اس سب سے بڑے مقابلے میں پہنچا دے. کون سا بڑا مقابلہ؟ وہ جو ہزاروں سال کا کفر جمع ہو کر ہزاروں سال کے امام کی صورت میں آئے گا، سب سے بڑا مقابلہ. ہزاروں سال کا حق جمع ہوگا امام کی ذات مقدس میں، ہزاروں سال کا کفر جمع ہوگا دجال اور سفیانی کی صورت میں، یہ کل ایمان ٹکرائے گا اس کل کفر سے. اس مقابلے کے لیے کہہ رہے ہیں خدا مجھے میدان جنگ میں لا کے کھڑا کر دے. کیسے کھڑا کر دے؟ کس ٹریننگ کے بعد، کس کیمپ میں ٹریننگ لی تم نے؟ پہلے یہ کیمپ تو نپٹاؤ چھوٹا موٹا، تب آنا اس مقابلے کی بات کرنا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، کتنے ایسے علاقے تھے جو اس علاقے سے زیادہ مضبوط تھے جس نے آپ کو نکال دیا. أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اب ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ دو خدا نے متعال نے کتنے مقابلے کر دیے؟ ایک مقابلہ وہ کیا، مومن وہ ہے جو ایسا ہے، کافر ویسا ہے. یہ علاقہ ایسا ہے جس نے آپ کو نکالا، اس کا انجام ایسا ہے. اس کے بعد افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ وتبعوا اہواءہم. دو آدمیوں کا مقابلہ کیا گیا یہاں پر. خدا متعال نے اس آئے کریمہ کے اندر جو 13ویں آئے 14ویں آئے کریمہ ہے، دو انسانوں کا مقابلہ کیا ہے. فرمایا ایک وہ انسان ہے جو علی بینۃ من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے دی ہوئی کسی واضح دلیل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ایک وہ انسان ہے جس کے پاس خدا کی دی ہوئی کوئی دلیل ہے، کوئی رہنمائی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. بینہ ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی شک باقی نہ رہے. بس آپ سے کوئی، آپ مجھ کہیں کہ بھائی رات ہے یا نہیں ہے، ایک آدمی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کے نیچے لے جا کے آسمان کیسا ہے، آپ کہیں تاریخ ہے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رات ہے. اب اس سے زیادہ واضح روشن دلیل کیا لائے کہ رات ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں بینہ. فرمایا خدا نے متعال ایک انسان وہ ہے جس کے پاس بینہ ہے. بینہ کیا ہے؟ ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے، ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے. کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی خود غرضی نہیں ہے، بس خدا ہے. یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اس کو بینہ مل گیا. اپنے بینے میں مضبوط ہے. کیسے مضبوط ہے؟ اس نے اپنی کوئی خود غرضی نہیں دکھائی. اگر کوئی پوچھے یہ کام کیوں کیا، بتا دے گا خدا کے لیے کیا. ایک طرف سے یہ انسان ہے، دوسری طرف سے کون سا ہے؟ آیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو کیسا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملہ وتبعوا اہواءہم، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے ہر برے کام کو اچھا بنا کر دکھا دیا گیا ہے. ہر برے کام کو اچھا بنا کر دکھا دیا گیا ہے. شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایک سے زیادہ جگہ پہ، وزین لہم الشیطان اعمالہم، ایک سے زیادہ جگہ پہ آئے کریمہ آئیے، زینا لہم الشیطان و اعمالہم، خدا نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے بنا دیا ہے، ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے بنا دیا ہے. اچھا اب گناہ کر رہا ہے لیکن کسی خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ، صحیح، خوبصورت ٹائٹل. اب وہ خوبصورت ٹائٹل دیکھتا ہے، گناہ نہیں دیکھتا، اس کا عمل اس کے لیے خوبصورت بن گیا ہے. ابھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا، مثال کے طور پر کبھی کوئی خبر ملتی ہے اخباروں میں، اس میں ایک انتہائی مکروہ شخص کردار کے حساب سے جانوروں سے زیادہ پست، اس کو کوئی ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ وہی زینا لہ سوء عملی، خراب عمل کو مزین کر کے بنا دیا ہے، اندر سے پست ہے، جانور سے زیادہ بدتر غلاظت اس بدبخت کے اندر ہے، لیکن اس کو گولڈن ایوارڈز مل رہے ہیں، گولڈن ایوارڈ مل رہے ہیں. یہ ہالی ووڈ کے ایک سے ایک ایکٹر کو فلاں ایوارڈ مل رہا ہے، ایک فلاں بدماش اس کو امن کا نوبل پرائز مل رہا ہے، ایک وہ اور ایک یہ سب کیا ہیں؟ یہ زین لہم سوء اعمالہم، ان کو ان کے برے اعمال خوبصورت بنا کے دکھا دیے گئے. اچھا یہ تو ایسے ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے بچے بھی انہی آسکر ایوارڈ لینے والوں کی تصویریں اپنی کیبنٹس کے اندر لگا لگا کے خوش ہو رہے ہیں. ایک اسٹریٹجسٹ تھا، وہ ایک جملہ کہتا تھا، اس کو سن کے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر، یعنی اچھا اس لیے لگتا تھا کہ اس نے حقیقت کو سمجھا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جارج بش ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہے نا بچہ تمہارا ہے حاکم میں ہوں، تو اس کا حق ہے. صحیح کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس کی الماری میں تصویر کس کی لگی ہے؟ تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ ہماری. اس کی کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پہ تصویر کس کی ہے؟ ہماری. اس کا اسکرین سیور چلتا ہے؟ ہمارا. اس کی کتابوں کے اوپر، کور کے اوپر تصویر ہماری ہے. تو تمہارا مسلمان کا بچہ کیسے پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تم سمجھ رہے اس کا نام احمد رکھا ہے تو یہ مسلمان ہے؟ اندر سے دیکھو کیا ہے، یہ شرٹ بھی پہنتا ہے تو ہماری پہنتا ہے. تمہارا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، ختم ہو گیا. تم اپنے گھر کی ڈیکوریشن بھی وہ کرو گے جو ہم چاہیں گے. صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. ہم پھنس گئے، ہر طرف سے لاک کر دیا ہے، دماغ بند کر دیے، سب وہ کریں گے جو وہ چاہ رہے ہیں. پھر ہم اپنے ہیں یا ان کے ہیں؟ ان کے ہو گئے پھر، بچہ کیا ہے پھر؟ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنے برے اعمال کو خوبصورت بنا لیا ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے. اچھا اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر کوئی عورت بہت بہت تمیز والی ہوئی تو بے حیا ہوگی، بہت تمیزدار ہوئی، مینرڈ ہوئی، ایٹیکیٹس آتے ہوں گے تو بے حیا ہوگی. دیکھے نا، مزین ہو گیا نا اعمال. فحاشی جانوروں کا کردار ہے، فحاشی مزین ہو گئی. رات کے وقت میں یہ ڈریس پہنا جائے گا، اس ڈریس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ اس میں فحاشی زیادہ ہے، جانور ہو گیا نا، اب یہی مزین ہو گیا، یہی اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ یہی ہو رہا ہے. یہ ہوٹلز کیوں اچھے لگ رہے ہیں؟ کیا چیزیں ان میں اچھے لگنے والی؟ وہی جانوروں کا کام. جانوروں کا کام مزین ہو کے اچھا ہو گیا ہے، ایوارڈ بھی ملے گا. اور کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ قرآن کریم دیکھیے، افمن کان علی بینت من ربہ، آیا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی روشن دلیل کے ساتھ چل رہا ہے، کمن زین لہ سوء عملی، اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کو اچھا بنا کے دکھا دیا گیا ہے؟ وتبعوا اہواءہم، ان کا ایک ہی کام ہے، اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں، بس ان کا ایک ہی کام ہے، ہوا و ہوس کی پیروی کرنا. یہ جتنے بہت پرومیننٹ کام ہیں، بہت پرومیننٹ فیگرز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، اپنی دانش میں سیلیبریٹیز ہیں، ان تمام کی لاجک کیا ہے؟ اتبعوا اہواءہم، یہ سب اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں. اب آپ کو اور مجھے ایک کام دیکھنا پڑے گا، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے کام ہوا و ہوس کی پیروی میں کیے ہیں، اور کتنے کام اس لیے کیے ہیں کہ یہ کرنے کا حق ہے؟ یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. چونکہ کام خراب ہو گیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مثلا اگر پانی گدلا ہو جائے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے چھپ جائے. پانی اتنا گندا ہو گیا ہے, اتنا اس کا کلر خراب ہو گیا ہے, ہر ایک آدمی کی گندگی نیچے چھپ رہی ہے. تھوڑا سا اس پانی کو اپنے لیے کلیئر کر لیں, سب سے پہلے اپنی گندگی ڈھونڈ لیں, میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے, اس کو صاف کر لیں, باقی خدا خود ہی مدد کرے گا. یقین فرمائیے کوئی تبلیغ اس وقت ممبر سے شروع نہیں ہوگی, یہ میں تقریباً سکون سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی تبلیغ اس وقت شروع کرنی ہے پہلے اپنے اندر سے شروع ہوگی, کوئی تبلیغ یہاں اوپر سے شروع نہیں ہو سکتی. معاشرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے انر سیلف کا ریفلیکشن ہوتا ہے. معاشرہ کوئی بری اچھی چیز نہیں ہوتی, یہ ہمارے اندر کا انعکاس ہوتا ہے. یہ اگر برا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کچھ برا ہے, ورنہ یہ باہر برا نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلا میں نے اس بات کو بہت سوچا کہ میڈیا فحاشی کیوں دکھاتا ہے, کیوں فحاشی دکھاتا ہے میڈیا, اس کو کیا ملا فحاش کر کے ہمیں. مثلا یہ پاکستان آئے, انہوں نے پاکستان میں فحاشی دکھائی, پبلک فحاش ہو گئی, ان کو کیا ملا بالآخر. صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, میڈیا کا کام ہے اپنے کام کے ذریعے سے, پبلسٹی کے ذریعے سے جو کچھ بھی ٹی وی پہ دکھائیں گے پیسہ کمانا, ان کو پیسہ کمانا ہے نا. اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ لوگ اندر سے فحاشی نہیں دیکھنا چاہتے تو کوئی ٹی وی فحاشی دکھائے گا پھر نہیں, ان کو تو کمانا ہے نا. مثلا ماہ رمضان آتا ہے تو یہ سب رمضان کے پروگرام دکھاتے ہیں, کیوں دکھاتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ویورز ہیں وہ اس وقت رمضان کا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے رمضان کے پروگرام دکھا دیتے ہیں. ماہ محرم آتا ہے سب عزاداری دکھانا شروع کر دیتے ہیں, ارے تو ابھی تو دو دن پہلے تو تم نے اتنا سخت باتیں کی تھیں سید و شہدا کے خلاف, ابھی تم عزاداری کیوں دکھا رہے ہو. اس وقت ویورز کی ڈیمانڈ عزاداری دیکھنا ہے, عزاداری دکھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو میڈیا فحاشی دکھا رہا ہے یہ میرے اور آپ کے اندر کی ڈیمانڈ کو دکھا رہا ہے, ورنہ یہ فحاشی نہیں دکھاتے. اس کا مطلب ہے پاکستان کی عوام اندر سے فحاشی چاہ رہی ہے. اچھا اب بتائیے غلطی کس کی ہے, غلطی ہماری ہے. نہ ہم فحاشی دیکھنا چاہتے ہوتے تو کوئی میڈیا فحاشی دکھاتا پھر, یہ ہم نے دیکھا ہے. اچھا کیا نشانی ہے اس بات کی کہ بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہتے, وہ یہ کہ کتنے لوگ ہیں جو نہیں دیکھ رہے. اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر دیکھ کیوں رہے ہو, مت دیکھو, دیکھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کتنا خراب ہو گیا ہے تو پھر دیکھ کیوں رہے ہو, مت دیکھو. دور دو چار کی طرح کی بات ہے, ایک طرف سے دیکھتے بھی ہو دوسری طرف سے کہتے ہو خراب ہو گیا ہے, پھر کس لیے دیکھ رہے ہو, کہتے میں دیکھ رہا ہوں کتنا خراب ہو گیا ہے. بہت احسان کیا اپنی اولاد کے اوپر تم نے یہ دیکھ کر, یہ کتنا خراب ہو گیا ہے. بندگانِ خدا یہ سب ہماری اندر کی خرابی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں اندر کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں کچھ نہ کریں, اپنے آپ کو تبدیل کر لیں, معاشرہ خود بخود تبدیل ہوگا. علم چاہتے ہیں آپ اپنے اندر, اپنے آپ کو تبدیل کریں, آپ کو علم ملے گا. قرآن کریم فرماتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خدا تمہیں سکھا دے گا. خدا سکھا دے گا, تقوی اختیار کرنا ہے اندر. افمن کان علی بینۃ من ربہ, آیا وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے روشن دلیل ملی ہوئی ہے, کمن زین لہ سوء عملہ, آیا اس شخص کی طرح ہے جس کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے. وتبعوا اہواءہم, اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ پیروی کرتے ہیں اپنی ہوا و ہوس کی. انہوں نے پیروی کی اپنی ہوا و ہوس کی. اس کے بعد خدا نے متعال جنت کا تذکرہ فرماتا ہے, مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اس جنت کی مثال جس میں متقین کو ڈالا جائے گا ایسی نہروں کی ہے جس میں نہ خراب ہونے والا پانی ہے, اور ایسی نہریں ہیں جس میں ایسا دودھ ہے جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا, اور انہار اور ایسی نہریں ہیں پینے والی چیزوں کی جس کو پی کر پینے والوں کو مزہ آ جائے گا. وانہار من عسل مصفا, اور نہریں ہیں پاک و پاکیزہ شہد کی. کبھی کبھی جب میں یہ لائنیں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں خدایا تو میں وہ نہ کہوں جو میں اندر اندر کہتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر میں مثلا یہ کہتا ہوں خدایا اس جنت میں مجھے مزہ سمجھ میں نہیں آ رہا, بھائی پانی بہ رہا ہے, دودھ بہ رہا ہے, اتنا دودھ تو دیکھ کر پینے کا بھی دل نہیں چاہے گا, اتنا بہے گا, اتنا شہد بہ رہا ہوگا تو پھر اس کو کھانے کا بھی دل نہیں چاہے گا. یہ کوئی بے وقوف کہے گا کہ یہ جنت یہ ہے, یہ جنت نہیں ہے, یہ اللہ نے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے چار لائنیں لکھی ہیں. یہاں یہ جو مثلا دودھ ہے, یہ دودھ ملک نہیں ہے, یہ کچھ اور دودھ ہے, یہ شہد شہد نہیں ہے جو ہنی ہے, یہ کچھ اور شہد ہے. اب مشکل ساری یہ ہے مثلا خدا کیسے بتائے, کیوں بتانے میں کیا مشکل ہے, بتانے میں صرف ایک مشکل ہے, موڈ آف ایگزسٹنس چینج ہو گیا ہے. ایک موڈ آف ایگزسٹنس ہے جو میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہے, وہ چند مہینے جو شکم مادر کے اندر ہے. شکم مادر میں بچے کو آپ سمجھائیں ایک فائیو سٹار ہوٹل ہوتا ہے, وہ کیا سوچے گا کیا ہوتا ہے. یہ موڈ آف ایگزسٹنس اس شکم مادر کی طرح ہے. اب اس میں بتائیں ایک جنت ہوتی ہے, کیا بتائیں, وہ یہی بتائے گا نہر ہوتی ہے, اس میں شہد بہتا ہے, اس میں دودھ بہتا ہے, اس میں پانی ہوتا ہے, اس میں پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, یہی ہوگا نا. اب ہمیں کیا معلوم اس موڈ آف ایگزسٹنس کے اندر ہوتا کیا ہے, اصل وہ ایگزسٹنس کسی اور قسم کی ہے, وہ یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو ہم تو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کا ڈفرینس نہیں سمجھ پاتے. اب آپ دیکھیں نا, میں اور آپ الیکٹرانکس کے ایج کے اندر ہیں, تقریباً 150 سال سے اس دنیا کے اوپر الیکٹرانکس کا ٹائم جو ہے وہ رول کر رہا ہے. اگر 400 سال پہلے آپ اس دنیا کی کچھ چیزیں 400 سال پہلے والے کو سمجھانا چاہتے, جس کا موڈ آف ٹیکنالوجی جو تھا وہ الیکٹران کے اوپر بیس نہیں کر رہا تھا, وہ معمولاً میکینکس کے اوپر بیس کر رہا تھا, تو وہ اس دور کو نہیں سمجھ سکتا تھا. چونکہ ہم جو اس وقت ہیں وہ الیکٹران کی اسپیڈ کے اوپر بیس کر رہے ہیں, تو ہم کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, وہ کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا, وہ بالکل نہیں سمجھ پاتا کہ آج کے زمانے میں ہونا کیا تھا. اب ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ایک مادی دنیا میں دو موڈ ہیں, نہیں یہ بات نہیں کر رہے, دنیا کی پوری ایگزسٹنس چینج ہو جائے گی جنت میں جانے پر. اب کیسے سمجھائے کہ وہاں پر کیا ہوگا, صرف ایک راستہ ہے, کسی کو جنت دکھائے اور پھر یہاں لے کر آئے, یہ طے ہوا ہے کہ نہیں ہونا ہے. جو ایک دفعہ وہاں جائے گا وہ یہاں نہیں آئے گا, اور جو یہاں رہے گا وہ وہاں نہیں جائے گا. اس میں بڑا خوبصورت واقعہ میں پہلے بھی شاید سنایا ہو, یہاں کا ٹائم بڑا قاتل ہے, آگے کی جو پرابلم ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. وہ اس میں ہوا اس طرح سے کہ وہ زبیدہ خاتون بہت زیادہ پسند کرتی تھیں بہلول کو, اور زبیدہ خاتون زوجہ تھیں ہارون رشید کی, لیکن پسند بہلول کو کرتی تھیں. بہرحال بہلول کی کہیں نہ کہیں فیور کرنا چاہتی تھی, بہلول بھی دیوانے بنے ہوئے تھے, وہ دیوانے تھے نہیں, سب کو معلوم ہے یہ بات. تو وہ کہیں ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بہلول جناب علی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں گلی میں کہیں پر, اور وہاں پر مٹی کے محل بنا رہے ہیں مٹی کے. انہوں نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو, اس نے کہا کہ میں مٹی کا محل بنا رہا ہوں. نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کہا کہ میں جنت بیچ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے کئی. کہا کیا کر رہے ہو, کہا میں جنت بیچ رہا ہوں. کہنے لگی اچھا, زبیدہ خاتون بہت اچھی طرح جانتی تھیں بہلول کیا چیز ہے, اگر جنت بیچ رہا ہے تو بیچ ہی دے گا, بہت جانتی تھیں, استاد آدمی ہے, یہ مذاق وذاق نہیں کرتا ہے, یہ پاگل بھی ہے تو بہت بہت دانا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ کیا بیچ رہے ہو, اس نے کہا میں جنت بیچ رہا ہوں, وہ سمجھ گئی مجھے دینے کے چکر میں ہے, سمجھ گئی کہ موقع ہے, یہ سارے احسان چکانے والا ہے اور یہ جنت دینا چاہ رہا ہے مجھے. تو انہوں نے کہا قیمت کیا لوگے, کہنے لگا کہ یہ تمہارے گلے میں ہارون رشید نے تمہیں کل ہار دیا, یہ دے دو. اب دیکھیں زبیدہ سے کیا قیمت مانگی, زبیدہ خاتون سے اپنے شوہر کے سامنے جو خلیفہ وقت ہے, جو اسٹیٹس ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. وہ ہار دے دے گا تو ممکن ہے ہارون رشید کل طلاق دے دے کہ تو نے میرا ہار کیوں دیا. زبیدہ خاتون بھی پہچاننے والی, کہیں گے ٹھیک ہے لو لے لو ہار لے لو جنت دے دو. کہا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے, ہار دے دیا جنت لے لی مٹی کی, گھر آ گئی. اب وہ گھر آئیں, وہ ہارون رشید تو دیوانہ, اس نے کہا وہ جو میں نے ہار دیا تھا وہ کیا ہوا اتنا مہنگا تھا. وہ کہنے لگے وہ میں نے دے دیا ہے اور جنت لی ہے. کہنے لگے کس کو دیا جنت لی ہے؟ کہا بہلول کو دیا. وہ پہلے چڑا بیٹھا بہلول سے, یہ دشمن. کہنے لگا بہلول نے تمہیں کیا دیا؟ کہنے لگے دیکھو یہ دیے جنت. اور بڑا چیخا چلایا کہ تمہاری عقل خراب ہو گئی تو مٹی کا یہ گھروندہ لے کے آ گئی ہو جنت کے بدلے میں، تم عقل مند تھی. زبیدہ خاتون بہت عقل مند عورت تھی، میں بتا دوں عربوں کی چند ہوشیار ترین عورتوں میں سے ایک عورت تھی زبیدہ خاتون. کہنا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اب وہ بیچاری کیا بولتی، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ساری چیزوں نے خطرے میں ڈال کر قبول کر لیا. صاحب وہ رات کو ہارون رشید صاحب سوئے، ہارون رشید سوئے خواب میں دیکھا زبیدہ جنت میں بیٹھی ہوئی، اور بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو مٹی کا لے کے آئی تھی وہ آخر جنت میں چلی گئی. صبح کو اٹھا پھر آیا زبیدہ خاتون کے پاس کہ وہ کہ تم نے جنت جو اس سے لی تھی بہلول سے وہ کہاں بیچ رہا تھا؟ انہوں نے بتایا وہاں بیچ رہا تھا. وہ بھاگے بھاگے گیا اس کے پاس، بہلول نے دیکھا کہ ہارون رشید آ رہا ہے، کہنے لگا کہ بہلول مجھے جنت بیچو گے؟ کہنے لگا دیکھنے کے بعد نہیں بیچتا بغیر دیکھے بیچتا ہوں. اب تو تو خواب میں جنت دیکھ کر آیا ہے نا، اس لیے خریدنے کے چکر میں، اب دیکھنے کے بعد نہیں بیچتا. بہت پائے کے لوگ تھے یہ لوگ، بہت پائے کے لوگ تھے، سب اہل بیت کے شاگرد تھے. ان لوگوں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا. یہ لوگ مصیبتیں اٹھا رہے تھے، بہلول نے کم مصیبتیں نہیں اٹھائیں. دیوانہ بننا آسان نہیں تھا بہلول کے لیے، عالم پرہیزگار متقی شخص گلی میں دیوانہ بنا ہوا تھا، بچے پتھر مار رہے تھے اس کو. یہ بیچارہ ساری مصیبتیں جھیل رہا تھا، آئمہ کے راز بچا رہا تھا. آئمہ کے راز اس کے پاس تھے، اصحاب کے نام جانتے تھے، سب کو جانتے تھے، ان کو قتل ہونے کا حکم آ گیا تھا. اہل بیت نے دیکھا ایک ہی راستہ ہے، یہ اگر دیوانہ بنے گا تو اس کے سر سے جان چھوٹے گی، تو کہا دیوانہ بن جا. بیچارے کی حالات میں لکھا ہے کہ جس دن خط آیا تھا امام کا دیوانہ بننے کا، تو خط پڑھ کے رونے لگا کہ مجھ عالم کو اب دیوانہ بننا ہے. یہ عاشق تھے، یہ جھیل گئے ساری چیزیں. بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں اہل بیت کے، ہم اور آپ مفت میں یہ دین لے کے یہاں نہیں پہنچے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں مفت میں آ گئے، مفت میں نہیں آیا، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کسی کے پیسے سے نہیں آیا ہے، لوگوں کی قربانیوں سے آیا ہے. وہ خدا ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ابھی اس بات کو. ابھی میں بحرین گیا تھا ایک دفعہ کچھ دن پہلے، دو تین مہینے پہلے، تو وہاں ایک مسجد دکھائی بحرینی ایک دوست نے. کہنے لگا یہ مسجد دیکھو، میں نے مسجد دیکھی، چھوٹی سی مسجد تھی. کہنے لگا کوئی خاص بات؟ میں نے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا خاص بات ہے. کہنے لگا اس میں چھت کہاں ہے؟ میں نے کہا یار بات تو صحیح، مسجد میں چھت نہیں ہے، یہ چھت کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا یہاں پہ ایک مقبرہ ہے، اس کی چھت کو جتنا بھی بناؤ یا گر جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے. کہنے لگا یہاں پہ ایک مقبرہ ہے، تو ایک کسی عارف کو لوگ لے کر آئے اور کہا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے یہاں پر، یہ چھت یا گر جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے، یہ پوچھو جو یہاں پہ دفن ہے کہ یہ کیا مشکل کیا ہے اس کے ساتھ. تو وہ جو عارف تھا اس نے کہیں کچھ اپنی طور پر اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کی کوشش کی، اس آدمی سے رابطہ کیا جس کی قبر تھی وہاں پر، نام بتایا تو اس نام میں بھول گیا. کہنے لگا اس سے پوچھا خواب میں، بلایا اس کو، کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تو اپنے چھت پہ نہیں بننے دیتا مسجد کی؟ کہنے لگا میرے مولا تین دن دھوپ میں پڑے رہے تھے، اب دھوپ میں ہی پڑے رہنے دو. یہ عاشق تھے. کہنے لگا میرے مولا تین دن دھوپ میں پڑے رہے تھے، اب مجھے دھوپ میں ہی پڑے رہنے دو. میرے مولا کی قبر کو سایہ نہیں ملا، اب میری قبر کو کیوں سایہ دے رہے ہو؟ گزر جانے دو، ایسے ہی گزرنے دو. ابھی مصیبتیں جھیلنے والا کوئی ہو نا، تو وہ اہل بیت کے نام پہ مصیبتیں جھیلتا چلا جائے. کیا مصیبتیں جھیلے گا؟ ابھی تو میں اس سے کہوں گا اہل بیت نے تو اتنی مصیبتیں جھیلی، تو کون سی مصیبت جھیل لے گا؟ اب بتاؤ، کسی کے پاؤں میں توق بند رہا ہے، گلے میں توق بندے، زنجیریں ڈلے، کب کہاں ہو رہا ہے ایسا؟ ہم جتنی قربانیاں دے دیں نا، ہماری ایک لمٹ ہے. مثلا میں کیا قربانی دے دوں گا؟ مثلا میں یہ قربانی دے دوں گا، مثلا میں جیل چلا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں جیل چلے جاؤ، مارے جاؤ، ارے بھائی یہ آسان قربانی ہے، کسی بہن کے سامنے اس کا بھائی ذبح ہو رہا ہو اس سے پوچھو، جس کے سامنے اس کا بھائی ذبح ہو رہا ہو اس سے پوچھو کیا قربانی دی تھی. طلحہ زینبیہ پہ تشریف لے گئی، ایک موقع آیا، سید الشہداء زمین پر گر گئے، بھاگتی ہوئی چودھے امام کے پاس آئی، کہا بیٹا سجاد دیکھو تمہارے بابا کی آواز نہیں آ رہی. بس چودھے امام باہر تشریف لائے، سر کو اٹھایا، نیزے پہ دیکھا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بس یا علم.